فرشتوں کی تخلیق کا جو بحث کی اس سے آگے وہ ایک بہت اہم بات شروع کر رہے ہیں اور حجت اللہ میں فرشتوں کی جس دوسری قسم کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ پہلے عبارت دیکھ لی جائے پوری بات پھر اس کی تمہید اور پھر اس کا بیان وہ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ملائے اعلیٰ کی تین قسمیں ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے ذکر انہوں نے کیا انسانوں کا اور پھر انسانوں کے لیے اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ کے جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کا ذکر کیا اور انہوں نے بتایا کہ عرش اللہ کا ایک ایسی مخلوق ہے جس میں شعور ہے اور احساس ہے اللہ کا عرش کوئی ایسی بلڈنگ اور عمارت نہیں ہے بلکہ وہ عرش چیزوں کو محسوس کرتا ہے اور اس میں خوشی غم یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں پھر انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں کے فرشتے ہیں جنہوں نے اس کو اٹھا رکھا ہے وہ اللہ کی مخلوق کو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے وہ ایسی سمجھنا چاہیے جیسے ماں بچے کو اٹھا لیتی ہے یا ایسے سمجھ لینا چاہیے کہ جیسے اللہ کے فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اسی طرح عرش کے ساتھ وہ فرشتے بھی ہیں وہ فرشتے جو عرش الٰہی کے قریب ہیں وہ بہت سے کام کرتے ہیں اور اس کی تفصیل پہلے گزر گئی پھر انہوں نے ایک اور جگہ کا ذکر کیا شاہ صاحب نے ملائے اعلیٰ کا اور ملائے اعلیٰ کی تفصیل بھی پہلے گزر چکی کہ ملائے اعلیٰ میں اللہ کے فرشتے ہیں اور اللہ کے وہ نیک بندے پاک بندے جنہوں نے اپنے نفس کو تہذیب دے دی ہوتی ہے اور بنیادی طور پر انسان میں جو تین قوتیں ہیں غصہ عقل اور جن سیکس ان تینوں کی تہذیب جب ہو جاتی ہے اور وہ انسان کے قابو میں آ جاتی ہیں اور پھر اس انسان پر مدت گزر جاتی ہے اور ان تین منبعوں سے ان تین مراکز سے ان تین سورسز سے اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا یعنی اس کے نام عمل میں نہ غصے کی وجہ سے کوئی گناہ لکھا جاتا ہے نہ عقل کی وجہ سے نہ جنس کی وجہ سے تو جب وہ آدمی ان تین قسم کے گناہوں پر قابو پا لیتا ہے اور اللہ کو پھر جتنا عرصہ منظور ہو خدا سے زندگی دیتا ہے اور اس زندگی میں وہ آدمی پاک ہوتا ہے ان تین گناہوں سے اور اللہ کا قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی روح کو اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں داخل کر دیتے ہیں اور اللہ کا یہ نظام جس کے فیصلے ملائے اعلیٰ میں فرشتے بھی کرتے ہیں اللہ کے فیصلے وہاں آتے ہیں اور وہ فرشتے اور انسانوں کی روحیں اسے دیکھتی ہیں اس کے بعد شاہ صاحب یہاں سے ایک بہت اہم بات شروع کرتے ہیں اور وہ ہے حضیرت القدس حجت اللہ ظاہر ہے کہ پوری کتاب ہے اور اگر اس کتاب میں ایک مقام سمجھ میں نہ آئے تو آئندہ بحث میں وہ مقام کی ہم تشریح تو کر نہیں سکتے لمبی بات ہو جاتی ہے تو وہ پھر بعد میں سمجھ نہیں آتی. مثلا اس تذیرۃ القدس پہ بظاہر ایک دو ہفتے بات ہوگی. اب اگر کسی نے اس تذیرۃ القدس کی بحث کو نہیں سنا تو چوتھے ہفتے اب یہ کہے کہ تذیرۃ القدس کیا چیز ہے تو ایسے ہی ہے جیسے آج ان سے کوئی کہے کہ ملائکہ اعلیٰ کیا تھی. تو یہ مسلسل شاہ صاحب رحمت اللہ کی عبارتیں ہیں اور مسلسل کتاب ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ اب ذکر کرتے ہیں حضیرت القدس کا. یہ حضیرت القدس کیا چیز ہے, کس کا نام ہے؟ شاہ صاحب رحمت اللہ اسے شخص اکبر کے نام سے بھی کبھی کبھی ذکر کرتے ہیں. اور فلسفہ ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کائنات میں جتنا کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے پاس ایک روح ہے, ایک بڑا آدمی ہے, اور اس میں جتنے بھی انوار اور برکات ہیں فرشتوں کی وہ سب جا کر وہاں جذب ہو جاتی ہیں حضیرت القدس. اس حضیرت القدس کی روایت سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک سے چلتی ہے. اور اس حضیرت القدس, حضیرہ اور قدس کہتے کسے ہیں, لغت سے پہلے بات کر لیں. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے زمانوں میں جو مکانات کی تعمیر ہوتی تھی, راولپنڈی میں سیٹلائٹ ٹاؤن میں چلے جائیں تو خاص طور پہ وہاں آپ کو ایسے مکانات ملیں گے کہ گھر کے اندر جانے سے پہلے وہ ایک نیم دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے اور اس میں کرسیاں باہر پڑی ہوئی ہوتی اور لوگ آ کے وہاں بیٹھتے تھے, بات چیت کرتے تھے. اچھا وقت تھا, شام کو گھر والے باہر بیٹھ جاتے تھے. وہاں ساتھ ساتھ اگلے کے پلاٹ تھے, اب بھی ہیں, اور اس میں وہ ڈیزائن ایک خاص چل پڑا تھا کہ گھر کے مرکزی جو بڑا دروازہ ہے اس دروازے سے باہر جو چار کرسیوں کی جگہ ہوتی تھی, عربی میں یہ جو جگہ تھی اس کو کہتے ہیں حضیرہ. اب اس سے پچھلے زمانے کی تعمیر میں چلے جائیں تو جو اصل گھر ہوتا تھا اس میں ایک ڈیوڑی ہوتی تھی اور وہ ڈیوڑی جو تھی وہ بہت لمبی چوڑی ہوتی تھی. بعد میں جگہیں کم ہو گئیں تو ڈیوڑی چھوٹی بننے لگی, لیکن وہ ڈیوڑی جو ہوتی تھی وہ ڈیڑھ حصہ ہوتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر لوگ آ کے بیٹھتے تھے, بات چیت کرتے تھے. ڈیوڑی ہوتی تھی, پھر مردانہ ہوتا تھا, پھر زنانہ ہوتا. پرانے گھر ایسے بنتے تھے. تو ڈیوڑی میں نوکر بیٹھے رہتے تھے, خدام بیٹھے رہتے تھے, نوابوں کے یہاں بڑی ڈیوڑیاں ہوتی تھیں تو وہاں پر لوگ اپنی ارضیاں اور اپنی چیزیں لے کے بیٹھے رہتے تھے کہ نواب صاحب کو کیا دکھانا. پھر مردانہ ہوتا اور مردانے میں بڑے آدمی بیٹھتے تھے, شام کو مجلس ہوتی تھی, شہر کے بڑے بڑے لوگ بیٹھتے تھے, اہل علم بیٹھتے تھے. اب وہ سارا نظام سمٹ گیا. اور پھر زنانہ ہوتا تھا اور مرد جو تھے وہ مردانے میں ہی رہتے تھے. کسی خاص ضرورت سے وہ گھر میں جاتے تھے, مثلاً کھانا کھانا ہے, مثلاً رات کو بیوی کے پاس جانا ہے, مثلاً یہ کہ بچوں کی کوئی بات کرنی ہے. تو وہ پوری ایک تہذیب تھی اس زمانے میں, باپ باپ ہوا کرتا تھا. وہ فرینڈلی ماحول نہیں ہوتا تھا جو بعد میں بن گیا, نہ وہ فرینڈ ہوا کرتا تھا کسی کا, باپ باپ ہی ہوتا. یہ پورا ایک زمانے میں تھا, ایک وقت ایسا گزرا سارا. اور اب بھی قدما کے ہاں آپ جائیں, وہ جو ڈیڑھی ہے, وہ جو سیٹلائٹ ٹاؤن میں ایک حصہ بنتا تھا, یہ جو جگہ تھی بیٹھنے کی, اس کو عربی میں کہتے تھے حضیرہ, اور اسی کو فارسی میں کہتے تھے باب, اور اسی کو زیادہ عزت دینے کے لیے ایک ایسی جگہ جس کی عزت محفوظ ہے اسے کہتے تھے باب عالی. ترکوں میں خلیفۃ المسلمین جو تھے ان کی بہت بڑی بڑی عمارتیں, اور اس وقت کے بڑے بڑے جیت فقہا, علماء, فوج کے زعما, بہت بڑے بڑے لوگ خلیفۃ المسلمین کے انتظار میں یا ان کی ڈیوڑی پہ بیٹھے رہتے تھے. اسے پرانے زمانے کی کتابیں آپ پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ باب عالی نے یہ بات کر دی, یعنی ان کی ڈیوڑی میں یہ بات پہنچا دی گئی. اسے عربی میں کہتے ہیں حضیرہ. حضیرہ کا مطلب ڈیوڑی ہو گیا. اور قدس, قدس سے مراد اللہ کی ذات, قدس سے مراد پاک ذات. بیت المقدس کو بیت المقدس اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ پاک ہے, تو حضیرت القدس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ڈیڑی اللہ کے ہاں اللہ کے گھر. اس سے اگر یہ مفہوم آئے کہ معاذ اللہ تغفر اللہ اندر خدا بیٹھا ہوا ہے اور وہ کسی جگہ پر مکان میں قید ہے تو یہ بات نہیں ہے, بلکہ سمجھانے کے لیے زبانی تنگ اللہ جو معاملہ کہتا ہے اس کو سمجھنا ہمارے آپ کا کیسے ہو سکتا ہے, الفاظ کے ذریعے ہو سکتا ہے نا. اب وہ روحانیت کے لیے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں کہ ہم اسے ادا کر سکیں, تو وہ حضیرت القدس کا, اس حضیرت القدس میں چیزیں جاتی ہیں, اس حضیرت القدس میں خدا کی کوئی مخلوق ایسی ہے جو جسم ہے ایک. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس جسم کی 70,000 زبانیں. 70,000 کے مراد عربی میں ہمیشہ یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. کبھی کبھی تقسیم مراد ہوتی ہے کثرت, میجورٹی, بہت بڑا ذخیرہ. عرب عام طور پہ یہ بولتے ہیں, جیسے ہمارے یہاں اردو زبان میں ایک لفظ بولتے ہیں بیسیوں مرتبہ کار, کبھی کبھی کہتے ہیں دسیوں مرتبہ. تمہیں کہا بیسیوں مرتبہ کار, اگر پانچ مرتبہ بھی بیسیوں مرتبہ کار تو پانچ بیس کے تو 100 ہو گئے, اور 100 تو نہیں کہا ہوتا. زبان کا محاورہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی جگہ پر فرماتے ہیں 70 مرتبہ کا, 70 مرتبہ. یہ اس کا مطلب ہے کثرت سے. اس لیے محدثین کبھی کبھی ثواب کے باب میں اور کبھی کبھی وظیفے کے باب میں یہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ, اس کا مطلب ہے کثرت سے بہت زیادہ یہ کام کرنا. قرآن کریم میں بھی آیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ ان منافقوں کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں, 70 مرتبہ بھی آپ معافی مانگیں, اللہ انہیں معاف نہیں کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی منافق کے مرنے پہ اس کا جنازہ پڑھا دیا, اور عبداللہ ابن عبی جو منافق تھا سب سے بڑا, اس کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ بڑے مخلص مسلمان تھے, اتنے مخلص تھے کہ اس نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ اب مدینہ منورہ ہم واپس جب جائیں گے نا اس سفر سے, سفر کا جہاد کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی چلا گیا, شو تو کرنا تھا کہ میں بھی مسلمان ہوں, تو اس نے کہہ دیا کہ مدینہ منورہ میں اب جب پہنچیں گے ہم تو جو ذلیل لوگ ہیں انہیں مدینہ منورہ سے نکال دیا جائے گا. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس نے معاذ اللہ تغفر اللہ کہہ دیا کہ ذلیل لوگ, لیکن وہ براہ راست کہہ نہیں سکتا تھا, یہ خبر وہاں پہنچ گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ بیٹھے ہوئے تھے اس کے بیٹے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے والد نے یہ کہا مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ جو گالیاں دیتا ہے اسے قتل کر دیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم راہ عمر چھوڑ دے, میں اگر منافقوں کے قتل کرنے کی اجازت دے دوں تو کافر بولیں گے, مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے کہ لو کل تک تو ہم سے لڑتا تھا, ہمیں کافر کہہ کے مارتا تھا, آج اپنے دوستوں کو بھی مار رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. یہ سیاست ہے تاکہ اپنا روب برقرار رکھا جائے غیروں پر اور ہر بات پہ اٹھ کے قتل اور غارت گری کے فیصلے نہ کیے. حالانکہ اللہ نے واضح طور پر کہا کہ اے نبی, اے اللہ کے نبی, خدا کا خوف ہونا چاہیے, جاہد الکفار والمنافقین, آپ کافروں اور منافقوں دونوں سے جہاد کیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی منافقوں پر تلوار نہیں اٹھائی. اس کی وجہ یہ کہ اگر تلوار اٹھاتے تو گرد و پیش میں بسنے والے کافر وہ کون تمیز کرتا کہ بھئی یہ منافق تھے اس لیے مارے گئے. خطرہ گھنٹہ تو پورے عربوں میں یہی ہوتا نا کہ لوگ آپس میں بھی لڑ پڑے, وہ جو ان کی مجلس میں جاتا ہے جہاد کرتا ہے ساتھ چلتا ہے اس کو بھی دیکھو انہوں نے مار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ نے آ کے کہا رضی اللہ عنہ کہ میرے والد کے انتقال ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شکلیں شامل حال رہیں, آپ نے اپنا کرتا اتار کے پیش کر دیا اور آپ نے اپنا اپنے والد کو اس میں کفن دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا یا ان کے کپڑے کوئی معمولی چیز نہیں تھی. حدیث میں آتا ہے مسلم کی روایت میں کہ مدینہ منورہ میں لوگ جب بیمار ہو جاتے تھے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا پانی میں ڈال کر نکال لیتے تھے اور کپڑا کرتا یا چادر یا کوئی چیز اسے سوکھنے کے لیے ڈال دیتے تھے, اور وہ پانی ہم اپنے مریضوں کو پلاتے تھے. sahaba رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ موت اگر خدا کی طرف سے نہیں ہوتی تھی تو پھر سے شفا ہو جاتا اللہ کی تقدیر کو کون بدل اتنا مقدس جانا جاتا اتنا زیادہ کہ سردی کا موسم آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے چادر لا کے پیش کی تذکرۃ الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چادر کی تعریف کر صحابہ رضی اللہ عنہ بچتے تھے اس بات سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی میں اوڑھنے کے لیے جو چادر رکھی تھی وہی اتار کے عبد الرحمن کے حوالے کر دی کہ آپ لے لیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ کوئی چیز اگر آپ کے استعمال میں ہوتی تھی اور کوئی اس کی تعریف کرتا تھا تو آپ خوشی سے اسے ہی دے دیتے تھے کہ اچھا تم استعمال کر لو ہمیں اور مل جائے گی اللہ اور بندوبست کر دے گا اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ اس بات سے بچتے تھے کہ وہاں تو ضرورت ہے اب جب تعریف کریں گے ہمیں دے دیں گے تو ضرورت کیسے وہاں پوری ہوگی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو چادر مل گئی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے شیف لے گئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ملامت کی اور کہا عبد الرحمن تمہیں پتا بھی ہے ان کی عادت کا کیوں تم نے تعریف کی انہوں نے کہا اللہ کی قسم اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ یہ چادر میرے کفن میں شامل ہو جائے پتا نہیں کب موت آ جائے لیکن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو بڑی طویل زندگی اللہ نے دی پھر انہوں نے بکر رضی اللہ عنہ کا دور دیکھا خلافت فاروقی دیکھی عثمانی خلافت میں غالباً 32 یا 33 ہجری میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے اور انتقال بھی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا عجیب ہوا کہ وہ بہت شدید بیمار ہو گئے اور گھر کی عورتیں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک انہیں کچھ ہو گیا اور رونے لگے پھر انہیں ہوش آ گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ میں بھی زندہ ہوں کیوں رو رہے ہو تو انہوں نے کہا ہم تو سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا تو کہنے لگے کچھ ایسے ہوا تو تھا پھر میرے پاس فرشتے آ گئے تھے اور فرشتوں نے کہا اسے جنت میں لے جانا ہے کہ جہنم میں لے جانا ہے تو پھر ان دوسرے فرشتوں نے انہیں کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے اس کا بڑا اسلام پہ احسانات ہیں اسے یہ کیا یہ کیا تو وہ عذاب کے فرشتے واپس چلے گئے جب وہ واپس چلے تو میری آنکھ کھل گئی یہ کیا چیز تھی خواب تھا کچھ بھی تھا بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کی بڑی قیمت خلافت بغداد جب ختم ہوئی ہے تو بغداد جو جلا ہے اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادریں محفوظ تھیں خلیفۃ المسلمین کے پاس ہوا کرتی تھی وہ جب خلافت کا اعلان ہوتا تھا کسی کا تو وہ لباس اوڑھ لیتے تھے ان دو چادروں کو برکت کے لیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں ہیں اس کے بعد دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چادر کوئی لباس کہیں محفوظ نہیں رہا وہ صحیح سند کے ساتھ ان عثمانیوں کے ہاں پائی گئی تھی یہ خلیفۃ المسلمین جو تھے عثمانیوں سے بھی پہلے ان کے ہاں اب ہوا یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کر دے دیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن عبید کے ساتھ اور شفقت کا معاملہ کیا جو سب سے بڑا منافق ہے اس کی قبر میں اتر کے لیٹ گیا پھر آپ نے اس کی میت کو اپنے ہاتھوں پہ رکھا اور اس کا منہ کھولا اس میت کا اور اپنا تھوک مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈال دیا یہ سب صحابہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے کہ اس کے کرتوت کیا تھے اور یہاں ان کی شفقتیں اور محبتیں کیسی ہیں پھر اسے قبر میں لٹایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کا جنازہ بھی پڑھا جب جنازہ پڑھانے کھڑے ہوئے تو رسول رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ ان تستغفر لہ 70 مرتبہ اگر 70 مرتبہ بھی آپ اس کی مغفرت کی دعا مانگیں گے اللہ اس کو معاف کرنے والا نہیں تو آپ نے کہا اگر چھوڑ دے اللہ نے 70 کہا میں 71 مرتبہ مانگ لوں یہ شفقت کا غلبہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس وقت وہی نازل نہیں کی مسئلہ یہ تھی کہ اگر وہی نازل ہو جاتی کہ آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیے تو نبوت کے کام کی ایک طرح سے سبکی ہو جاتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھپ کر کے پیچھے ہو گئے جنازہ جب پڑھا دیا تو اللہ نے وہی نازل کی اور اللہ نے کہا بلا تقم علی قبرہ خبردار جو آئندہ آپ کسی منافق کی قبر پر جا کر کھڑے بھی ہوئے جنازہ پڑھنا تو درکنار ہے اللہ نے کہا یہ ایسے اور ایسے ہیں یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں یہ منافق لوگ ایسے کرتے تھے ایسی باتیں تھیں اللہ نے حکم دیا تھا ان کے خلاف جہاد کرنے کا لیکن ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے خلاف جہاد ہی کیا یہاں تک کہ مسلم کی روایت میں آتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے ایک دن کھڑے ہوئے خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا خروج تم بھی نکل جاؤ تم بھی منافق تم نکل جاؤ تم منافق ہو تم نکل جاؤ تم منافق ہو 12 یا 17 آدمیوں کو مسئلہ نبی سے نکال دیا آپ نے کہا تم سب منافق ہو اللہ نے مجھے بتایا لڑائی نہیں مارا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ کافر یہ کہتے کہ لو جی اب تو آپس میں بھی لڑنے لگے ہیں تو ہوا یہ کرتا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو حضرت القدس کا باب آتا ہے وہ کہتے ہیں فیصلے وہاں ہوتے ہیں وہاں سے چیزیں چلتی ہیں اب حضرت القدس میں وہ 70 کی جو بات تھی بات تو وہاں سے شروع ہوئی تھی 70 عربی میں کبھی کبھی تکفیر کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آپ 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھتے ہیں نہیں بخشیں مطلب یہ نہیں ہے کہ 70 اور 71 کی بحث ہے 70 اور 71 کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے تعبیر کر دیے اور کبھی کبھی واقعی 70 مراد ہوتا ہے عربوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت القدس میں ایک چیز ہے جس کی 70 زبانیں پھر وہ کہتے ہیں ہر ہر زبان میں وہ 70 بولیاں جانتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنی بولی میں وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے ان کے نزدیک حضرت القدس ایسی جگہ ہے جہاں سے یہ احکامات نازل ہوتے ہیں چیزیں آتی ہیں اور پھر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ جوپیٹر اطارد ستارے کا ذکر کرتے ہیں ہمارا یہ پرانا درس نظامی تھا اس درس نظامی میں فلسفہ بھی پورا پڑھاتے تھے منطق بھی پوری پڑھاتے تھے یہ تو خیر اب تک رہی ہے ملا مبین صدرہ شمس بازغہ یہ کتابیں پڑھاتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس درس نظامی میں موسیقی بھی پڑھاتے تھے کیونکہ اگر کوئی آدمی بنیادی طور پر موسیقی نہیں جانتا تو وہ علماء متقدمین کی کتابیں نہیں پڑھ سکتا موسیقی کے ایسے ایسے ماہر تھے مسلمانوں میں کہ وہ واقعی جب موسیقی بجانا شروع کرتے تھے تو بارش ہونا شروع ہو جاتی تھی یہ گپے نہیں ہیں یہ حقیقت میں ایسے تھا کہ ایک مرتبہ کہ مغلوں کے ہاں بغاوت ہو گئی اور بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ اس آدمی کو زندہ گرفتار کر لیا جائے نہ اسے ہم نے مارنا ہے اور نہ کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ زہر کالے اس نے کچھ نہیں کیا اس نے موسیقاروں کو بلایا اور اس نے کہا موسیقی بجاؤ ایسی کہ مست ہو جائے پاگل دیوانہ ہو جائے وہ بجاتے رہے کئی دن تک اور وہ واقعی مست ہو گیا جب اس میں تو اگلوں نے چھاپا مارا اور چھاپا ماروں نے جا کے اسے پکڑ لیا موسیقی بھی پڑھاتے تھے اور علم نجوم بھی پڑھاتے تھے اس کی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی کتابیں اس وقت تک سمجھ میں ہی نہیں آتی جب تک کہ کسی آدمی نے علم نجوم نہ پڑھاؤ اور آگے ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کئی جگہ لکھتے ہیں کہ قمر در عقرب جب ہو تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے یعنی جب سورج عقرب ستارے میں ہو تو اس وقت یہ کام نہیں کرنا چاہیے اس کی نوسط آ جاتی ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی کتابوں میں کہتے ہیں کہ عطارد جو ستارہ ہے جوپیٹر اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں ایسے ایسے انقلابات ہوتے ہیں اور اس کا اثر آ کر انسانوں پر اس طرح پڑتا ہے سورج جب اس طرح سے اس طرف کو چلتا ہے تو اس کا اثر انسانوں پر کیوں پڑتا ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورے نظام کی بات کرتے ہیں اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بتاتے ہیں حضرت القدس میں کیا ہوتا ہے اور حضرت القدس جو ہے اس میں تمام دنیا میں جہان میں جتنا کچھ پایا جاتا ہے وہ عالم مثال سے بھی بلند تر ہے عالم مثال کیا ہے اس پہ کئی ہفتے بحث ہو چکی اب اس کو دوہرایا نہیں جا سکتا اگر آپ نے سننی ہے تو جو پچھلی ریکارڈنگ ہیں 80-90 اس کو سنیں پھر پتہ چلتا ہے وہ عالم مثال کتنی بڑی چیز ہے اس عالم مثال سے چیزیں یہاں آتی ہیں پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ علم سینیا جو کسی زمانے میں تھا وہ روح کو مستقل کر دیتے تھے علم سینیا جو تھا وہ دنیا میں جب ختم ہوا یونانیوں کا علم تو اس کے عوض میں شریعت نے ہمیں کیا اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنی روح دوسرے میں منتقل کر دے اور وہ اسے بتائے یا بولے یا اسے کچھ بات چیت کرے یہ ہوتا رہا ہے بہت مرتبہ اور یہ تو اب تک بھی ہے کہ بعض ذرات کو اللہ تعالیٰ نے ایسی روحانیت دی ہے کہ وہ یہاں بیٹھ کے اس دنیا میں کسی روح سے بات کرنا چاہے مثلا بولی سینا سے بات کرنا چاہے اس سے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ سے بات کرنا چاہے اس سے مجدد شاہ ولی اللہ سے خود بات کرنا چاہیں تو روحانی طور پر ان سے بات کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں جو وہ لوگ بتاتے ہیں علم سینیا ایسا علم تھا کہ یونانی جو تھے وہ فلسفے کے زور پہ روح کو منتقل کر دیتے تھے دوسرے کی روح میں جا کے پیوست ہو جاتی تھی اور وہاں جو کچھ ہوتا تھا اسے اخذ کر کے واپس اس جسم میں آ جاتا سر سید نے لکھا ہے سر سید جو عام طور پہ ایسی چیزوں کے منکر ہیں انہیں بڑا تعامل ہوتا ہے رشتوں کو ماننے میں بھی سر سید کو تعامل ہے اور سر سید علی گڑھ کا مکتبہ فکر جو ہے وہ جو اس کی بدنامی ہوئی تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لوگ ایسی چیزوں کو نہیں مانتے تھے سر سید نے حضرت شاہ ابو سعید صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا رکا اور شاہ ابو سعید صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ دلی میں خانقاہ کے بڑے مشائخ میں سے تھے یہ خانقاہ کوئی معمولی چیز تھوڑی تھی حضرت مرزا مطلب جانے جانا رحمت اللہ علیہ تھے اس کے بانی اور مرزا مطلب جانے جانا رحمت اللہ علیہ شاہ عبد اللہ معاصر تھے ان کی کسے پچھلی مرتبہ بھی بیان ہو چکے مرزا مطلب جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک لڑکا آیا اور اس کے والد نے کہا کہ میرے بیٹے میں نے تمہیں سلسلہ قادریہ میں مرید کرانا ہے کیونکہ میرے شیخ سلسلہ قادریہ وہ لڑکا لکھتا ہے وہ بوڑھے ہو کے لکھا حضرت رحمت اللہ علیہ کی اس تک بالکل 17-18 برس کے فرماتے تھے میرا دل اٹک گیا تھا دلی خانقاہ میں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اور میرے والد بڑے صوفی تھے مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے بیعت تمہیں کرانا ہے اپنے شیخ سے اور اس کے لیے پٹیالہ سے دلی آ گئے پٹیالہ بڑا مرکز تھا امبالہ کے خیر کہنے کیا امبالہ میں ایک وقت میں 30 سے زیادہ خانقاہیں تھیں یہ تو چونکہ ہم تاریخ نہیں پڑھتے اور ہم اپنے بزرگوں کو جانتے بھی ہیں اس سے ہمیں پتا نہیں ہے کہ وہ لوگ کیا کس کمال کے لوگ تھے ایک وقت میں 30 خانقاہیں کسی شہر میں ہونا لوگوں کی تربیت کے وہ مراکز تھے سیاسی نظام اگرچہ ڈھیلا پڑ گیا تھا مگر روحانی نظام بڑا زبردست تھا وہ کہتا ہے وہ لڑکا جو تھا وہ کہتا ہے میرے جان پہ بندے اور والد نے لکھا کہ فلاں تاریخ کو میں دلی میں آ رہا ہوں اور میرے حضرت دلی میں اور بیعت کرانی ہے اور وہ ٹھیک جب شام ہوئی تو والد میرے آ گئے میں بھی اسی شہر میں تھا اور میرے والد نے کہا کہ بیٹے صبح تیار رہنا فجر کے بعد چلیں گے اور میں نے تمہیں اپنے پیر و مرشد سے بیعت کرا فرماتے ہیں رات بڑی بے قراری میں گزری میں نے کہا یا اللہ دل کو میرا حضرت کے ساتھ لگا ہوا ہے مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ کے ساتھ والد کی نافرمانی بھی نہیں ہو سکتی کروں کیا تو میں روتا رہا اور صبح فجر کے بعد دیکھا تو والد رو رہے تھے میں نے والد سے پوچھا کہ کیا ہو گیا خیریت تو کہنے لگے بیٹے افسوس یہ بیعت نہ ہو سکی اور ابھی اطلاع آئی ہے کہ میرے حضرت کا انتقال ہو گیا تو وہ کہتے تھے میں اب چپ تھا لیکن اندر سے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو میری جان چھٹ گئی میں حضرت سے بیعت نہیں ہوا ظاہر میں اب چپ رہا تو انہوں نے کہا بیٹے آزاد ہو جدھر مرضی چلے جاؤ تو میں مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے بیعت کے لیے عرض کیا تو حضرت نے مجھے دیکھا اور فرمایا بیعت ہو جاؤ کسی اور سلسلے میں جا کے جہاں سلوک کے مختصر اسباق ہوتے ہیں اور بندہ اللہ اللہ کرتا ہے اور اپنی تربیت کر لیتا ہے ہمارا نقشبندیوں کا راستہ بڑا طویل ہے اور میرے ہاں کوئی کشف کرامتیں نہیں ہوتی مطلب یہ تھا کہ مجھ پہ علمیت کا غلبہ ہے اور میں علم کی باتیں کرتا ہوں اور صوفی خانقاہوں میں کشف کی باتیں کرتے ہیں بابوں کی باتیں کرتے ہیں وہاں چلے جاؤ تو میں نے کہا نہیں حضرت بیعت آپ سے ہونا ہے تو مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ مجھ سے بیعت ہونا تو پتھر چاٹنا ہے بغیر نمک کے یعنی کوئی تیز تو ہونا آدمی چار دن اللہ اللہ کرے پھر پانچویں دن عرش کو تو دیکھے چار دن مراقبہ کرے تو پانچویں دن پتا ہو کہ شہر میں کیا کیا کشف ہو رہا ہے اور کس کے ساتھ کیا ہونا ہے ذرا لوگوں پہ بھاگ بیٹھتی ہے لوگوں کو پتا چلتا ہے سوسی ہو گیا بچہ انہوں نے کہا میرے بچے میرے طریقے میں تو نمک کے بغیر پتھر کو چاٹنا ہے میں نے کہا ارے بالکل نہیں حضرت بالکل میں یہی کروں اور انہوں نے بیعت کیا تو کہتے تھے جب یہ بیعت فرمایا تو سلسلہ قادریہ میں بیعت کرتا ہوں تو یہ پہلا کشف تھا جو ان کا میں نے دیکھا تو میں نے والد کو بتایا کہ سلسلہ قادریہ میں بیعت حضرت نے مجھے کیا ہے نقش بندیوں کو چھوڑ کے تو انہوں نے کہا تمہارے شیخ کو میرے ارادے کی اطلاع ہوگی مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ کے بعد یہ لڑکا جان کھپا دی اس نے واقعی یہ مولانا غلام علی صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ تھے 13ویں صدی کے سلسلہ نقشبندیہ کے یہ مجدد تھے کہ اگر یہ ماحول نہ سارا آپ کے سامنے ہو تو حجت اللہ کا سمجھنا یہ چیزوں کا سمجھنا بڑا دشوار ہوتا ہے ماحول بتانا پڑتا ہے کہ کس ماحول میں یہ چیزیں لکھی گئیں وہاں پہ کون لوگ تھے کیا ہو رہا تھا مولانا غلام علی صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس خانقاہ کو چلایا انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اب ان کے معاصرین کو شاہ عبد العزیز صاحب مفلس دہلوی رحمت اللہ علیہ شاہ عبد القادر صاحب اردو ترجمہ کیا قرآن کریم کا شاہ رفیع الدین صاحب رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے بڑے لوگ یہ ایک دوسرے کی خانقاہوں میں آتے جاتے تھے मौला गुलाम अली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जिसको इजाजत दी थी ये थे शाह अबू सईद साहब देहली रहमतुल्लाह लखनऊ से ने बुलाया वो असल में हजरत मुजद्दद अल-फितानी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में आ रहे और नक्शबंदियों में हजरत मुजद्दद रहमतुल्लाह का नाम हमेशा रहा हमेशा ही रहेगा इंशाल्लाह जब उन्होंने उनको दावत दी और कहा कि मैंने बार-बार हजरत मुजद्दद रहमतुल्लाह अलैह की रूहानियत से पूछा है कि मेरी जगह कौन आएगा यहां तो मुझसे फरमाया हजरत ने कि उसको बुलाओ मेरा बेटा इस जगह को संभालेगा तो इसलिए आप जल्दी आइए फिर आखिरी खत लिखा फरमाया मेरे इस खत को तार समझो और सब कुछ छोड़ छाड़ के यहां आ जाओ मेरे पास बहुत थोड़ा वक्त रह गया इस दुनिया से जाने का और पैसे भी मैं दे दूंगा जो तुम्हें डोली में वहां से उठा कर लाए इस जमाने में सवारियां ऐसी चलती थी खैर शाह सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे खानका तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चली अब तक भी चल रही है फिर शाह जैद साहब आए फिर अब अनस फारूकी साहब हैं हजरत रहमतुल्लाह अलैह के बेटे थे डॉक्टर थे और उनका फिर इंतकाल हो गया जवानी नहीं लेकिन शाह जैद साहब के पोते अब हैं उस खानका में और अल्लाह ने बड़ा बड़ा मरतबा उन्हें भी इनायत फरमाया है बड़ा कदम राख है उनका अपने सिलसिले में ऐसे ही नहीं है कि खानका में कुछ नहीं लेकिन लोग नहीं रहे जो इन चीजों से इस्तेफादा कर सकें तो सर सैयद के मुआसिरीन में शाह अबू सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह सर सैयद ने इन्हें खत लिखा कि हजरत ने एक मुश्किल में फंस किया था और मौला गुलाम अली साहब रहमतुल्लाह जिन्होंने खानका को संभाला और नजर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह के बाद उन्हें इतनी मोहब्बत थी सर सैयद के वालिद से सर सैयद के वालिद उनसे मुरीद थे और हर हफ्ते महीने में जाते थे सर सैयद कहते हैं मैंने अपने दादा को नहीं देखा लेकिन मेरे वालिद ने मुझे यही बताया कि तुम्हारे दादा हमारे हजरत भी हैं तो मैं हजरत को दादा अब्बा कहा करता था और मौला गुलाम अली साहब रहमतुल्लाह की इतनी शफकत थी मेरे हाल पे कि कोई उनके उनके मुसल्ले पे बिल्कुल नहीं बैठ सकता था और मैं हजरत दूर बैठा होता था तो बुला लेते थे मैं 10 बरस कदम जो अपनी गोद में बिठा लेते थे और मेरा सर चूमते थे और फरमाते थे कि सैयद अहमद अल्लाह ने मुझे ना औलाद दी ना मेरी शादी हुई लेकिन तुम्हारी और तुम्हारे बाप की जितनी औलाद है इसकी मोहब्बत खुदा ने मेरे दिल में डाल दी सर सैयद को इतना प्यार और ताल्लुक था हजरत से कि सर सैयद की तारीफ भी अब कितनी बड़ी होगी सर सैयद को कौन पढ़ता है मियां अब तो वो पढ़ते हैं जिससे पैसा हासिल जिससे जॉब मिले सर सैयद बैठे हुए थे और सर सैयद के एक दोस्त हैं नवाब साहब वो लिखते हैं कि हम सब दोस्त बैठे हुए थे और खिड़की का पर्दा हटा हुआ था और शीशे से बाहर नजर आ रहा तो उस जमाने में बहरूपिये बहुत होते थे मलंग होते थे समझ और वो बहरूप बदल लेते थे और कुर्ता पहन लेते थे रंग बिरंगा अब भी ये मलंग कहीं कहीं नजर आते हैं आपको खानकाओं में कहीं फिर इमाम में चले जाए वहां बैठे होते हैं मैले कुचैले कपड़े और ये जाके फिर अल्लाह अल्लाह के नारे लगाना पैसे लेना तो सर सैयद की नजर पड़ गई सर सैयद ने कहा इस बहरूपियों को देखो मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ अब ये सांग करेगा यानी अपना रूप बदलेगा उसे वही किया कुर्ता अपना उतारा किसी थैले में डाला और फिर साइयों जैसा एक कुर्ता सब्ज और सुर्ख रंग का ऐसा वैसा पहन लिया तो सर सैयद ने कहा अब ये मेरे पास आएगा मुझे पता है ये सांग की इब्तदा इस तमाशे की मेरे घर से ही करता है तो मैं इसे कुछ नहीं दूंगा तो नवाब कहते हैं कि हम सब हंसते रहे हमने कहा दुनिया में क्या क्या लोगों को ठगने के तरीके उनका इस ठग को देखो भी आएगा खैर वो ठग आया तो सर सैयद ने कहा दरवाजा खोलो इस ठग को बुलाओ वो ठग अंदर आ गया तो सर सैयद भी बैठे हुए सब बैठे हुए तो सर सैयद कह चुके थे कि खुदा की कसम इसको कुछ नहीं दूंगा उसने आते ही दोनों हाथ जोड़े और उसने कहा सैयद साहब घर आबाद रहे मौला गुलाम अली साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते से कुछ अता तो सर सैयद ने हाथ डाला और 500 रुपये दे दिए उसे सलाम किया और चला गया नवाब साहब कहते हैं हैरान कि 500 रुपया 500 रुपया आप ये समझे 1880 का 500 रुपया रुपये तो ना सोना मिलता था उससे भी कम में मिल जाता था 500 रुपया दे दिया तो मैंने सर सैयद से पूछा कि आप तो कसम खा रहे थे कि इस दामाबाद को कुछ नहीं देंगे ये 500 दे दिया तो सर सैयद रो पड़े वो कहने लगे उसने ऐसा नाम लिया कि अगर पूरी दिल्ली मेरे पास होती और हजरत का नाम आ गया था मैं दिल्ली दे देता तुम्हें क्या पता मुझे हजरत से कैसा ताल्लुक ये मौला गुलाम अली साहब रहमतुल्लाह का सर सैयद से ताल्लुक था सर सैयद को बड़ी मुश्किल पेश आ गई जिंदगी में होती है मुश्किल शाह वली अल्लाह ने खुद जिक्र किया है इस बात का कि कभी कभी मुश्किल पेश आती हैं और उसमें औलिया अल्लाह का तवस्सुल कैसे हासिल किया जाता है बच्चों ये बात नहीं है کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ایسے مکتبہ فکر کو لے کے چلے ہوں جس میں صوفیہ نہ ہو شاہ صاحب کی خود کتابیں پڑھیں ہم ہر ایک کو کہتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کی اصل کتابیں پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے بڑوں نے کہا کیا یہ جتنا دیوبندی ہے بریلوی ہے جماعت اسلامی ہے اہل حدیث شیعہ سنی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ 13ویں صدی کے بعد زیادہ ہوئی ہیں 14ویں صدی میں زیادہ ہوئی ہیں 13ویں صدی اس سے پہلے کی تو اسلام تھا اس کو پڑھو تاکہ پتہ چلے وہ لوگ کیا کرتے تھے سر سید پہ آگے بڑے مشکل آ رہا تو سر سید نے شاہ سعید صاحب رحمت اللہ علیہ جو مولانا غلام علی صاحب کے بعد آئے تھے خانقاہ میں خط لکھا ہے اور خط میں لکھا ہے کہ حضرت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ پہ آج کل بڑے تنگ حالات ہیں اور ادارہ چلانا علی گڑھ یونیورسٹی بڑی مشکل ہوئی ہے اور میں نے اس پریشانی میں ایک دن سو گیا اور مولانا غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تو حضرت سے محبت کی وجہ سے بات ہوئی تو حضرت نے فرمایا میرا بیٹا کیوں پریشان ہے میں نے کہا حضرت اس وجہ سے پریشان ہوں یونیورسٹی نہیں چل رہی ہے نہیں ہو رہا تو میں نے فرمایا چار رکعتیں پڑھو اور ہر رکعت میں یہ سورت پڑھو اور پھر دعا مانگنا اللہ قبول فرما لے گا تو جب میری آنکھ سب کھلی ہے تو مجھے یہ تو سب کچھ یاد ہے یہ نہیں پتا کہ حضرت نے سورتیں کون سی کہی تھیں وہ یاد نہیں آ رہی تو آپ کچھ کریں سورتیں بتا شاہ سعید صاحب رحمۃ اللہ نوکر سے کہا آنا اپنا دن جواب لکھتے گئے جواب لے گیا سر سید نے کھولا حضرت کا جواب تو بڑے خوش ہوئے اور کچھ دن کے بعد مٹھائی لے کے خانقاہ حاضر ہوئے اور کہا حضرت بالکل وہی صورتیں تھیں جو مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ نے بتائی تھی آپ کو کیسے پتا چلا اور میں نے وہ پڑھی اور پھر اس کے بعد دعا مانگی اللہ نے قبول کی حالات ٹھیک ہو گئے اور آج فرصت ملی ہے تو میں نے کہا مٹھائی نظر پیش کروں تو شاہ سعید صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تمہارا خط ملا تھا پھر میں نے غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارکہ سے رابطہ کیا میں نے حضرت سے پوچھا کہ وہ آپ اپنے پاگل کو کیا بتا کے گئے ہیں تو حضرت نے فرمایا میں نے صحابہ میں یہ چیزیں بتائی تھی ان سے کہنا یہ سورتیں پڑھا یہ علم سینیا تھا کسی زمانے میں آہستہ آہستہ ختم ہو گیا لیکن اس میں گرو کو منتقل کر دیتے اور یونان میں یہ منتقل ہوا تھا مصر سے مصر میں جس زمانے میں احرام بنائے گئے جن احراموں کی تاریخ کو کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ اب تک مختلف تھیوریز چل رہی ہیں اس زمانے کے یہ علوم تھے جو قوموں میں وطنوں میں منتقل ہوتے رہے تو یہ ساری چیزیں تھیں اب حضیرت القدس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ جیسی بھی مخلوق ہے بقول سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اس روایت پر پھر بحث کیا امام رازی نے اور امام رازی اس چیز پر بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ سب چیزیں آ جائیں گی جب حضیرت القدس پہ مستقل ہم بات کریں گے لیکن حضیرت القدس میں ہوتا کیا ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو ملائے اعلیٰ میں تین قسم کے فرشتے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلی قسم یہ ہے کہ علم الحق و ان نظام الخیر یتوقف علی اللہ تعالیٰ نے یہ جان لیا یعنی اللہ کو خوب معلوم ہے کہ دنیا میں جتنا بھی خیر کا نظام اللہ نے چلانا ہے اس کے لیے کچھ آدمی چاہیے بادشاہ کو فوج چاہیے بغیر اس مثال کے کہ فوج اس کا محتاج ہوتا ہے دنیا میں بادشاہ اللہ بادشاہ ہو اللہ بادشاہ محتاج نہیں یہ شبہ نہ پیدا ہو شاید آپ کی عبارت سے اس کائنات کو اللہ چلاتا ہے بغیر کسی کے دخل کے اللہ کی توحید اتنی باریک بینی سے جاننی چاہیے لا الہ الا اللہ کو اتنی باریک بینی سے سمجھنا چاہیے کہ یاد رکھو ہمیشہ یہ عقیدہ رکھو کہ تاثیر اور اسباب میں تاثیر پیدا کرنا یہ بھی اللہ کا کام پانی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ آگ کو بجھائے اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے تو اس کا عقیدہ گڑبڑ ہے اور کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ پانی میں یہ طاقت ہے کہ ڈبو دے پانی میں کوئی طاقت آگ میں کوئی طاقت نہیں ہے سارے اسباب حتیٰ کہ ڈاکٹر جو دوا دیتا ہے اگر ڈاکٹر کو 100% یقین آ جائے کہ میری دوا اس کو ٹھیک کر دے گی معاذ اللہ اور مریض کو 100% یقین آ جائے تو اس 100% سے کم ہی رہنا چاہیے خدا سے ڈرنا چاہیے ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے شفا نہیں دے سکتا کیونکہ دیکھیں دوا آگ پانی پیاس بجھا دے اور کھانا پیاس کو بجھا دے کھانا بھوک کو مٹا دے یہ سب اسباب ہیں جو ہم اختیار کرتے ہیں سبب اختیار کرنے کے بعد یہ اور سے سننے کی بات سبب اختیار کرنے کے بعد سبب کو یہ قدرت حاصل ہو کہ وہ اپنا اثر کرے ایسے نہیں ہے
سبب میں اس وقت بھی محتاجی ہوتی ہے اللہ چاہے تو اس پہ اثر کو مرتب کرے اللہ نہ چاہے تو تاثیر کو مرتب نہ کرے یہ خدا کی توحید ہے اگر اس حد تک توحید کا قائل نہیں ہے تو پھر اسے کلمہ دوبارہ پڑھ لینا چاہیے اللہ کی توحید ایسی ہے ڈاکٹر دوا دے دے ماں کھانا دے دے آدمی پانی پی لے اس کا اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ یہ پانی پیتا ہوں پیاس بجھانے کے لیے لیکن ضروری نہیں ہے کہ پانی پیاس کو بجھائے دے اللہ تو اس میں تاثیر رکھے گا تو پیاس بجھے گی نہ رکھے گا تو پھر کیا ہو جائے پھر ہزاروں ڈاکٹر دوائیاں دیتے ہیں اور یقین بھی ہوتا ہے کہ اس سے بالکل ٹھیک ہو جائے گی بات اور نہیں ہوتی انجینئر بالکل بھرپور کوشش کر کے سریا سیمنٹ ڈالتا ہے چھت دلوا دیتے ہیں اس کے باوجود چھت گر سکتی ہے اس لیے کہ اللہ کے جب اس نوگا کی اس عمارت کی روح کو نکال لو جب رشتے روح کو نکالیں گے عمارت گر جائے اللہ کی توحید اس حد تک ہے اس لیے فرشتوں میں طاقت نہیں ہے ارواح میں طاقت نہیں ہے کہ اس کائنات کے انتظام کو سنبھال لیں اللہ ان میں یہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے اللہ کہہ دیتا ہے کہ اس کی روح کو نکال لو مگر نہ فرشتے بیٹھے رہتے فرشتے آ گئے ایسے واقعات ہیں فرشتے آ گئے روح نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالنے لگے اور اسے حکم آ گیا کہ نہیں اس کو اور زندگی دینی ہے پھر چھٹی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تشریف لائے اس حدیث پہ مستقل بحث ہم کر چکے ہیں اسے نہیں دہرانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جلدی فجر کی نماز پڑھائی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سلام بھیجنے پہ ہم سب باہر دیکھنے لگے کہ سورج تو نہیں شروع ہو گیا اتنی دیر سے نماز پڑھائی کی وجہ چھوٹی چھوٹی سورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے سلام بھیج پڑھا دی اور آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے آج میں دیر سے کیوں آیا ہم نے کہا اللہ کے رسول علم نہیں آپ نے فرمایا نے آج رات خواب دیکھا میں مسجد کے لیے اٹھا پھر مجھے تھوڑی سی نیند آ گئی پھر میں اونگ میں چلا گیا 17 آدمیوں کا مسلسل ذکر کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس طرح ہو گیا تھا پھر اللہ کے فرشتے آ گئے اس طرح ہو گیا تھا پھر اللہ کے فرشتے آ گئے اس طرح ایک آدمی کی جان لینی تھی اللہ کے فرشتوں نے ہاتھ ڈالنا چاہا اور 21 نے آ کے فرشتوں کو ہٹا دیا کہا مت کرو یہ آدمی پیچھے نے برسا اور زندہ رہے گا انہوں نے کہا تم کون ہو انہوں نے کہا میں اس کی ماں اور باپ کی دعا ہوں وہ انہوں نے مانگی ہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جا کے میرے فرشتوں کو روک دو تو میں آ گئی ہوں ہٹ یہ بڑا عجیب نظام ہے خدا کا ہم نہیں جانتے اللہ کے اس نظام کی باریکیاں کوئی جانتا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں میں نے ایک لڑکے کو دیکھا اور آپ نے فرمایا وہ میں نے دیکھا انبیاء علیہ السلام کے اپنے اپنے حلقے ہیں صالح علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ بیٹھے ہیں داؤد علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ بیٹھے ہیں میں ایک جگہ کھڑا ہوں میں سب نبیوں کو دیکھ رہا ہوں وہ لڑکا بیچارہ وہ جہاں جاتا تھا کہ جا کر کسی نبی کے ساتھ بیٹھ جائے فرشتے سے اٹھا دیتے کہتے کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ یہاں بیٹھے ادھر سے چلے جاؤ ادھر سے چلے جاؤ کسی نبی کے ہلکے میں اسے جگہ نہیں ملی پھر آپ نے فرمایا میں نے اس نے دیکھا کہ ایک چیز آئی اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا چھوڑ سارے ہلکوں کو اور لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پہلو میں اسے بٹھا دیا اسے کہا یہ تیری جگہ ہے یہاں بیٹھ تو میں نے اس چیز کو روک لیا اور میں نے کہا تم کون ہو جسے فرشتے نہیں بیٹھنے دے رہے اسے میرے پاس بٹھا دیا اس نے کہا میں اس کی جنابت کا غسل ہوں یہ جو نہاتا تھا اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے جب غسل فرض ہو جاتا تھا تو یہ نہا لیتا تھا کہ میں پاک رہوں یہ اللہ کو اس کی نیکی اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا اللہ نے کہا میں تمہیں قبول کیا ہے جاؤ اپنا آنے والے کی مدد کرو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بٹھا کچھ سوچ سکتا ہے اس نظام اس لیے شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ نے فوج مقرر کی اس نظام سے چلانے کے لیے اس کا بھی مطلب نہیں ہے کہ کوئی خدا محتاج ہے بلکہ عالم اسباب ایسے ہی چلتا ہے خدا نے خود کہا وما یعلم جنود ربک الا هو اور تیرے پروردگار کے کتنے لشکر ہیں اسے کوئی نہیں جانتا پھر یہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو فقولی کا اجسام نوریہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نوری چیزیں پیدا کی نور سے بمنزلہ کنارے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی آپ کی طرح اور پھر اللہ نے ان میں روح پھونک دی اللہ نے ان پہ تجلی ڈالی تجلی کے متعلق آپ سے عرض کیا تھا انشاءاللہ سے تفصیل سے بات کریں گے دو چیزیں آپ کے سامنے اور تفصیل سے رکھنی ہے ایک حضیرت القدس یہ کیا چیز ہے اور ایک تجلیات خدا کی کیا ہوتی ہیں وہ تجلی پڑی تجلی کا یہ ہوتا ہے کہ خالق کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے خواہش بھی اللہ ہی ڈالتا ہے اللہ ہی ہے حقیقت میں جو سارے کام کرتا ہے. ابن قیم نے ایک جگہ بڑا خوبصورت ایک پیراگراف لکھا ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ تم نیکی کر لو تو یوں سمجھو کہ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے, اور اللہ کہتا ہے میرے بندے تو نے نیکی کی, تو نے بہت اچھا کام کیا, ہم تم سے بڑے خوش ہیں, تمہاری اس نیکی کو قبول کرتے ہیں, تمہیں اتنے پیسے دیں گے, اتنا انعام دیں گے, یہ برکتیں دیں گے. بندہ متکبر ہو, مغرور ہو, کہتا ہے بالکل میں نے نیکی کی, میرا حق بنتا ہے, آپ کو قبول کرنی چاہیے. اللہ اس نیکی کو اٹھا کے منہ پہ دے مارتا ہے اور کہتا ہے میں قبول نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا, اگر میں توفیق نہ دیتا تم کیا کر لیتے. اور بندہ آج بھی اختیار کرتا ہے, کہتا ہے میرے رب میں نے نیکی کہاں کی, آپ کی مہربانی ہے آپ نے دل میں ڈالا, اللہ آپ ہی کی مہربانی ہے آپ نے قبول فرمایا. یہ جو بڑے بڑے نواب اور بادشاہ ہوتے تھے نا, یہ صبح کی سیر کیا کرتے تھے تو اپنے اپنے باغوں میں جایا کرتے تھے, اور باغ میں درخت لگے ہوتے تھے پھلوں سے لدے ہوئے, تو پھل کبھی توڑ لیتے تھے. جہانگیر ایک مرتبہ کشمیر گیا تھا, اور جہانگیر کی بہن تھی یا بیٹی تھی, اکبر کی بیٹی تھی غالباً, اس نے کہا موسم نہیں ہے سنترے اور مالٹے, لیکن باغ ایسا بنانا ہے کہ بھائی آئے اور اسے پتا نہ چلے کہ کس کہاں پہنچ گیا ہے. کشمیر میں اس نے باغ بنوایا, اور اس اللہ کی بندی میں اتنی آرٹسٹ تھی, وہ سب سے پہلے کپڑا اس نے ڈیزائن کیا, اس کا سبز اور پیلا کپڑا بناؤ, ان کپڑوں میں جگہ 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 مسام ہونے چاہیے. پھر اس نے موم یا کسی چیز کو لے کے مسالہ لے کے اس کے پیڑے بنوائے جتنے یہ سنترے اور مالٹے ہوتے ہیں, پھر ان پہ وہ گلاب چڑھایا, پھر ایسا درخت تیار کیا اس کے ساتھ یہ سارے لٹکا دی. جب جہانگیر داخل ہوئے تو خود جہانگیر اس کے جہانگیری میں لکھتا ہے کہ اتنا زبردست باغ تھا, بے اختیار جی میں آیا کہ یہاں سے مالٹے توڑ لے اور کھائیں, اور جب میں مالٹے کی طرف پڑا تو چار توڑے ایسے ایک دم سے ہاتھ مارا تو باقی سارے لوگ, میری پھوپھی کا لکھا ہے یا بیٹی بہن کا لکھا ہے جس کا بھی لکھا ہے, کہتے ہیں وہ بھی ہنس پڑی اور سارے ہنس پڑے. تو میں نے جب غور سے دیکھا تو وہ تو کپڑا چڑھا ہوا تھا اور اندر پچھوڑ تھا, تو میں بڑا کھسیانا ہوا کہ اتنا زبردست آرٹ ہے کہ انہوں نے میرے لیے ایسی چیزیں بنا دی, میں دھوکا کھا گیا. یہ ہوتا ہے جب قوموں میں عروج ہوتا ہے تو آرٹ اور فیشن جو ہوتے ہیں, عمارات کی تعمیر جو ہوتی ہے وہ کس انتہا پہ پہنچتی ہے, اس لیے کہ امن اور سکون ہر طرف ہوتا ہے, یہ چیزیں ہوا کرتی. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ان ساری چیزوں کو اور چیزوں کو بھی لکھتے ہیں, لیکن یہ جو وہ کہتے ہیں حضیرت القدس کا ان چیزوں کا, تو اب یہ باغات کی ایک مثال ہم دے رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں, ان سب چیزوں میں بنیاد اللہ کا اپنا تصرف ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے یہ چیز. بندہ کہتا ہے رب میں نہیں کہا, اللہ کہتا ہے تم نے نہیں کیا, یہ تو ہم نے تو. بندہ کہتا ہے اللہ میں نے کچھ نہیں کیا, اللہ کہتا ہے نہیں نہیں تم نہیں کیا. یہ اس کا مفہوم ہے کہ ابن قیم رحمت اللہ نے لکھا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ خالق کے دل میں جب مناسب تزکیہ ہو جاتا ہے ایک یا کبھی کبھی اللہ کی جب کوئی دعا خود قبول کرنی ہوتی ہے تو اس آدمی کے دل میں ڈال دیتا ہے مجھ سے مانگو, آدمی کو سمجھ نہیں آتی, کہتا ہے پتہ نہیں آج کل یہ غلبہ ہو رہا ہے مجھ پہ کہ میں اللہ سے دعا مانگوں کہ میری صحت اچھی رہے. سوچتا ہے کئی بار, کبھی کبھی یہ غلبہ ہو جاتا ہے کہ میں دعا مانگوں اللہ میرا رزق بڑھا دے, کبھی کبھی یہ غلبہ ہو جاتا ہے طبیعت میں کہ میں دعا مانگوں میرا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے, اسے نہیں پتا چلتا. اس لیے کہ ابتدا ہوتی ہے, سالک کو نہیں پتا چلتا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. اللہ نے اصل میں خود کو قبول کرنا ہوتا ہے, تو اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ یہ دعا مانگ, ماں کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ اپنے اس بچے کی زندگی کے لیے دعا مانگ. اللہ کے فرشتے موت کے آتے ہیں, ماں دیکھتی ہے اور فرشتے سے بتاتے ہیں کہ تمہاری فلاں اولاد کو لینے آئے ہیں, ادھر اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں تم دعا مانگو, تمہاری دعا کی وجہ سے ہم اپنا فیصلہ بدل دیں گے, اللہ تقدیر بدل دیتا ہے. تو سالک کے ساتھ دو چیزیں ہوتی ہیں, کبھی طلب پیدا ہوتی ہے کبھی دعا کی مانگ پیدا ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں طلب پیدا ہوئی کہ اپنی بیوی کو بٹھایا اور کہا میں آگ لیا ہوں, قرآن میں یہی آیا ہے, اس قال علیہ آ گئی اپنی بیوی سے کہا اپنی گھرالوں سے کہ بیٹھیے اور میں یہاں سے آگ لے آتا ہوں اور آگ ہم تاپیں گے. اب اللہ نے ان کے دل میں ڈالی کہ آگ لینے آؤ, جب وہ آگے بڑھے آگ لینے کے لیے تو وہ آگ نہیں تھی وہ تو اللہ کی تجلیات برس گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان تجلیات کو دیکھا تھا. عربوں میں ایک جگہ ہے حجر, ایک علاقہ ہے, نہیں خیال میں آ رہا اس کا نام, وہ علاقہ ہے, وہاں کے مٹکے بڑے مشہور تھے. جیسے ہمارے یہاں پیشاب کے گھڑے مشہور ہیں, مٹکے بڑے مشہور تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں یہاں سے سدرۃ المنتہا پر پہنچا, سدرۃ المنتہا بیری کا درخت, اللہ نے کہا عند سدرۃ المنتہا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا پھر سدرۃ المنتہا پہ, اور سدرۃ المنتہا یا غشت سدرۃ ما یغشا, اور سدرۃ المنتہا اس بیری کے درخت کو ڈھانپ رکھا تھا. اللہ نے کہا جس چیز نے ڈھانپ رکھا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وہاں دیکھا وہاں کے جو مٹکے ہیں, ایک علاقے کا نام اپنا, اس کے مٹکوں جتنے بڑے بڑے اس جگہ کے پتے تھے, اور اللہ کے فرشتے اس طرح دیوانہ وار اس جگہ پر گرتے تھے جس طرح روشنی پر پتنگے آ کے گرا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے اس بیری کے درخت پہ دیکھا, وہ اللہ کی تجلیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دے گی, موسیٰ علیہ السلام یہاں دے گی. اب ان کے دل میں خدا نے ڈال دیا کہ جاؤ آگ لے آؤ, وہ آگ لینے پہنچے اور اللہ نے وہاں پہ کہا اننی اللہ, اب تو اللہ ہے, لا الہ الا اللہ, میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اور ہم نے کہا کہ حق لانا علی, جوتے اتار دیجیے, ان کا بن واضح مقدس کی تو آپ بڑی پاک جگہ پر آ گئے ہیں, پھر وغیرہ وغیرہ جتنے کلام ہیں اللہ نے ان سے فرمائے. اللہ خود سالک کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ مجھ سے یہ دعا مانگ. یہ عام طور پہ کیسے ہوتا ہے, یہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو زندگی میں سچ بولتا ہے, وہ چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے, وہ روزے رکھے نہ رکھے, تو جیسا بھی گناہگار ہو معاذ اللہ استغفر اللہ, اگر وہ شراب بھی پیتا ہو نا, اگر وہ سچ بولتا ہے تو اس کا ظرف ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس سچائی کی وجہ سے سچی بات کا نزول کر دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس آدمی کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ تم دعا مانگو تمہارا رزق بڑھ جائے. وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا دعا میرے دل میں آ رہی ہے, وہ مانگتا رہتا ہے اللہ میرا رزق بڑھا دے. اس میں اس کے بچوں کی, اس کے گھر والوں کی, حتیٰ کہ اس کے محلے میں جو ریڈی والا آتا ہے اس کا بھی حق اس کے رزق میں ہوتا ہے. اللہ نے دینا تو انسانوں کے ذریعے نا, اب جب اس کے پاس پیسے آ جائیں گے جب اس سے پروف خرید لے گا, رزق اللہ نے اس کو دینا تھا, اس کے دل میں ڈالی. کیوں؟ اس لیے اس کے دل میں ڈالی کہ بندہ سچا. یہ سچائی جو ہے نا یہ دل کو پاک کر دیتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل اللہ کے الہام کو قبول کرنے کی صلاحیت پکڑ جاتا ہے. یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے طبیعت میں. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو آگ تھی وہ وہاں کیا ہوا تھا, وہاں یہ ہوا کہ وہ آگ اور پھر اللہ نے اپنی تجلی وہاں ڈالی. اس تجلی کی تشریح انشاءاللہ کس دن کریں. دوسری فرشتوں کی دوسری قسم وہ ہے جو عناصر سے بنتی ہے. یہ بھی پچھلی مرتبہ بات ہوتی ہے, اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں. چار عناصر بنیادی طور پہ پرانے زمانے کی کیمسٹری میں چار ایلیمنٹ گنے جاتے تھے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ پانی مٹی آگ اور ہوا سے بنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے متعلق تراتن کہہ دیا جب نے اسے مٹی سے بنایا. جب باری آئی جنات کی تو اللہ نے کہا میں مارج سے بنایا. مارج کس کو کہتے ہیں؟ چاروں چیزوں کو اگر ان کا آمیزہ تیار کر لیا جائے, مخلوط کر لیا جائے, پانی مٹی اور ہوا اور آگ, ان چاروں کو ملا لیا جائے تو اسے کہتے ہیں مارج. اس کا مطلب ہے جنات بنے ہیں اس مارج سے. قرآن نے ایک لفظ اور بڑھا دیا, قرآن نے کہا من نار, اور اس مارج میں اس ملحوبے میں یہ جو کچھ بھی تیار ہوا تھا آگ کا غلبہ تھا. تو مارج میں آگ کا غلبہ تھا اور اس آگ سے ہم نے جنات کو بنایا. یہ جو مارج ہے چار چیزوں کا مجموعہ, پانی آگ ہوا اور مٹی, یہ کمال کی بات ہے کہ لگانا یہ بتاتا ہے یا ہمارے یہاں اسلامک لٹریچر میں آتا ہے ان چاروں کی بھاپ اٹھتی ہے. پانی کی بھاپ کو تو ہم جانتے ہیں, آگ کی جو لو ہوتی ہے اوپر, اسی طرح مٹی سے بھی بخارات اٹھتے ہیں نہایت لذیذ. ایک چیز ہوتی ہے افیم, استعمال کرتے ہیں اور اسی کے درخت سے چرس پیدا ہوتی ہے لوگ پیتے ہیں اس چرس کی بھی ایک اور قسم ہے گردا اس کو بھی پیتے ہیں نشاور یہ کرتے ہیں نا اسی سے ہیروئن بن جاتی ہے یہ گردا جو ہے نہایت لطیف چیز ہے چرس سے چرس کا تو پھر کوئی زیادہ وجود ہوتا ہے گردے کا بھی وجود تو ہوتا ہے لیکن اس سے بھی لطیف تر چیز ہے مشینوں سے اسے الگ کر لیتے ہیں ایسے ہی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اس نے اتنے باریک ایلیمنٹس ان چیزوں کے نکالے ہیں اور ان چیزوں کے جو ایلیمنٹس ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے پھر ایک قسم اللہ بناتا ہے اپنی مخلوق کی اور وہ مخلوق کہلاتی ہے رجال الغیب غیب سے آنے والے آدمی بڑا لمبا قضیہ ہے لیکن ہم دو چار لفظوں میں سے ختم کرتے ہیں بیان ختم نہیں کر رہے اس قضیے کو ختم کر رہے کہ وہ کہلاتے ہیں رجال الغیب غیب سے آدمی آ جاتا ہے اور یہ جو غیب کی مخلوق ہے یہ پھر رہی ہوتی ہے اسی لیے حدیث میں جو آیا ہے نا اگر آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہو سب سے پہلی شرط ہے اس بات کو غلط نہ لے کوئی عقیدہ اللہ پہ بھروسہ ہو کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کے کام کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے تو اللہ کے بندوں سے مدد مانگ لیا کرو اس حدیث میں بڑی بحث ہے جو محدثین اس حدیث کو ثابت کرا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جا رہے ہو کہیں تکلیف پیش آ گئی گاڑی خراب ہو گئی راستہ نہیں مل رہا ای میل کی ہوئی ہے اس کا جواب نہیں آ رہا جواب نہیں مل اور بہت سی چیزیں ہیں تو فرمایا کہ یہ کہا کرو کہ اللہ کے بندو میری مدد کرو تو وہاں پر جو بھی اللہ کی غیبی مخلوق پھر رہی ہوتی ہے وہ تمہاری مدد کر دے گی کام کر دے گی اگر اللہ کا حکم ہوا یہ ہے رجال الغیب اور اسی بنیاد پہ کہ رجال الغیب یہ ہوا کرتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا خیال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو آدمی ملا تھا نا جس نے بچہ ذبح کر دیا اور کشتی کو توڑ دیا اور یہ ساری چیزیں پندرہویں پارے کے آخر پہ اور سولہویں پارے کے آغاز میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا خیال یہ ہے کہ یہ خضر رجال غائب نہیں تھے وہ کہتے ہیں ایسے لوگ بہت سے ہوا کرتے ہیں خضر کو موسیٰ علیہ السلام پہ ملا دیا اس کا تو یہی شروع ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑا زبردست آواز کیا کسی نے اٹھ کے پوچھ لیا حضرت آپ سے زیادہ بھی کوئی پڑھا لکھا ہے تو انہیں چاہیے تھا جس منصب اور مقام پہ وہ قائد تھے وہ کہتے اللہ جانتا ہے یہ کہتے اللہ کا علم ہے انہوں نے فرما دیا نہیں مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں بات تو سچی تھی لیکن ہر سچ گوارا نہیں کیا جاتا اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تمہیں پھر ایک ایسے بندے سے ملاتے ہیں جس سے پتا چلے پھر انہوں نے تین کام کیے اور جو قرآن میں قصہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاش میرے بھائی موسیٰ چپ رہتے تو اس کائنات کی اور حقیقتوں کا ہمیں علم ہو جاتا کہ ہوتا کیا ہے اسے کشتی توڑ دی بچے کو مار دیا اور وہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا خیال یہ ہے کہ وہ خضر جو تھے رجال غیب میں سے اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دوسرے مقامات پر تذکرہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں یہ بھی فرشتے ہیں رجال غیب کے لیے فرشتہ کے لیے آپ نے کوئی نام دے دیجیے وہ کہتے ہیں کہ فرشتے یہیں پہ پیدا ہوتے ہیں ان چاروں عناصر کا جو بھاپ اٹھتا ہے اس لطیف چیز سے پیدا ہوتے ہیں اب جب یہ چاروں عناصر کے بھاپ سے پیدا ہوئے تو چاروں عناصر کی وجہ سے انسانوں میں جو گناہ ہوتے ہیں اس گناہ کی گندگی سے یہ ملوث نہیں ہوتے مثلاً کسی آدمی پہ آگ کا غلبہ ہے یہ جو فطری مزاج ہے یہ کبھی نہیں بدلتا صوفیہ کے ہاں بہت شدید محنت اور مراقبات جو کرواتے ہیں نا دیکھو ایک چیز ہے روح روح کو اللہ نے کہیں برا نہیں کہا روح بات کی ہوتی ہے ایک چیز ہے نفس کہتے ہیں کہ اس کا مقام سینے میں جو ہڈی ہے اس کے نیچے ایکسٹرنل میڈیکل میں ڈاکٹرز ہم نے یہی سنا یہ کہتے ہیں اس کے نیچے ہوتا ہے نفس کا مقام یہ نفس کا تزکیہ چاہیے اور نفس کا بھی جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد چل کے آتے ہیں عناصر عناصر پر جب محنت کرواتے ہیں خاص طور پہ مجددی حضرات سے نقشبندیہ کے تو مشائخ کہتے ہیں کہ ان عناصر کی تہذیب ہو سکتی ہے آگ پانی ہوا اور مٹی چاروں پہ مراقبات کرواتے ہیں وہ کہتے ہیں لیکن اس کا غلبہ جس چیز کا اللہ نے تم میں رکھا ہے وہ اثر رہے گا جس آدمی پہ آگ کا غلبہ خدا نے رکھا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے کچھ اپنے آپ پہ قابو پا لے لیکن سرے سے اس کو غصہ ہی نہ آیا کرے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ نے اس کے مزاج میں رکھ دیے بات بس اللہ جانے ہو جانے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں تھا نا قرآن کیا بتاتا ہے اللہ نے کہا القل الواح موسیٰ علیہ السلام نے لا کر تورات کی ساری تختیاں پھینک اور انہوں نے کہا رہی تم شرک کرنے لگے ہو اور پھر موسیٰ علیہ السلام لے گئے اپنے دوستوں کو جب تورات کے احکامات انہوں نے پڑھے تو انہوں نے کہا موسیٰ تو بڑے سخت احکامات ہیں اللہ تو ایسے کہہ ہی نہیں سکتا وہ گئے اور وہ ادھر سے آواز آئی کہ میرے ہی احکامات ہیں تو وہ انہوں نے کہا موسیٰ تم نے کسی کو ادھر بٹھا دیا ہے نا وہ پیچھے سے بول رہا ہے کہتا ہے تورات سچی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آیا وہ 70 آدمی مر گئے فسارا اللہ نے کہا موسیٰ نے 70 آدمی چنے وہاں کے مر گئے جب مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے انہوں نے کہا لو پہلے ہی میری قوم جان نہیں چھوڑتی اب 70 ان کے لیڈر مر گئے سردار مر گئے اب جاؤں گا تو کیا ہوگا کہتے ہیں انہی اللہ فتنہ تو اللہ یہ سارے فتنے تیری طرف سے یہ ساری آزمائشیں تو ہی جانتا ہے اتنا سخت غصہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل اصل صورت میں لوگوں کے پاس آیا کرتے تھے ان کی جان لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئے انہوں نے تھپڑ اتنی زور سے مارا کہ ان کی آنکھ باہر نکل آئی انہوں نے کہا میری جان تم لے سکتے چلے جاؤ وہ واپس چلے گئے ان کا رب تو نے کس بندے کے پاس بھیج دیا تھا اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا اللہ نے اچھا تم جاؤ اس سے یہ نہ کہو کہ تمہاری جان لے اس سے میرے بندے سے یہ کہنا کہ آپ کو زندگی چاہیے وہ کہے گا چاہیے تو اسے کہنا کہ بیل کے یہ بخاری میں آیا ہے کتنی صحیح روایات ہے بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھے اور جتنے بال آپ کے نیچے آ جائیں اتنے تالا دے دیں تو آئے اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا تو موسیٰ علیہ السلام پہچان گئے کہ بات وہی ہے تو انہوں نے کہا اچھا میں بیل کے اس کمر پہ ہاتھ رکھ دوں گا تو پھر اس کا جتنے بال آئیں گے اتنے سال مل جائیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا پھر موت تو کہنے کہ جب مرنا ہی ہے تو پھر اتنے سال اور کیا چیز ہے ایسا کرو مجھے اس کے بعد تک پہنچنے دو رمیۃ حجر جہاں اتنا فاصلہ مسجد اقصا جو ہے بیت المقدس اس میں اور مجھ میں رہ جائے کہ میں پتھر پھینکوں تو وہاں پہنچ جائے جیسے کہتے ہیں نا مسجد کے قریب فلاں جگہ کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہا وہ ہے وادی ابھی بھی شام میں اردن میں ایک جگہ ایسی ہے جس کے متعلق کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں کے متعلق کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی قبر کو وہیں کہیں دیکھا ہے آپ نے فرمایا میں گزرا تو میں نے موسیٰ کو دیکھا تھا اپنی جبریل نے مجھے کہا یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے تو میں نے زمین میں دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تو جبریل نے بتایا یہ موسیٰ ہے تو آپ نے عمر اگر تم میرے ساتھ ہوتے تو میں تمہیں بتاتا اور موسیٰ کی قبر کہاں ہے علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا وہ زمین میں سرخ مٹی کا ایک ٹیلا ہے اس میں نیچے کو چلی گئی ہے یعنی اب اوپر صدیاں گزر گئی مٹی پہ مٹی پڑتی چلی گئی اب بھی وہ ہے بیت المقدس کے قریب ہے تو اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کسی آدمی کی طبیعت کو اللہ نے بنایا ایسا ہوتا ہے کہ چاروں عناصر کے مجموعے میں مٹی کا غلبہ ہو جاتا ہے اس آدمی کو کچھ کر لو جوتے مار لو بےچارہ نہیں ہو بڑا مسکین طبیعت یہ ہے لوگ کہتے ہیں تمہیں غصہ نہیں آتا کہتے نہیں آتا کیا کرو اپنی اپنی طبیعت کا حال یہ چار عناصر کا مجموعہ اب اس کے بعد ان کا جب بھاپ اٹھا اس بھاپ کے جو رجال غیب خضر وغیرہ وغیرہ فرشتے بنائے گئے علیہ السلام ان میں کوئی بھی چیز جو ان چار عناصر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے مثلاً آگ کی وجہ سے غصہ اور گناہ پیدا ہو گیا مٹی کی وجہ سے خدا نہ خاصا معاذ اللہ بے غیرتی پیدا ہو گئی اور یہ بالکل ہی حال سے جاتا رہا یہ جو گناہ ہو گیا ان سے یہ نہیں متاثر ہوتا ان میں کوئی گناہ نہیں ہوتا یہ اتنے پاک ہوتے ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں اور تیسری قسم دیکھو وہ قسم اور تیسری قسم یہ ہے نفوس انسانیہ قریبۃ الماخذ من الملأ الاعلی ما زالت تعمل اعمالا من جیدا یہ اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جن کی روح فرشتوں کے بڑی قریب ہوتی ہے یہ ہمیشہ نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں ہمیشہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں حتی طلعت عنہ عنہا جلابیب و ابدانیہ فانسلکت فی سلکہم و عدت منہم یہاں تک کہ فرشتوں میں اور ان کی روح میں صرف ایک چادر رہ جاتی ہے اس جسم کی اور اللہ موت کے وقت اس چادر کو ہٹا دیتا ہے مٹی میں مل گئی وہ چادر جا کر روح جو ہے وہ فرشتوں کی لڑی میں پھرو دی جاتی ये कुछ लोग ऐसे होते हैं तभी तौर पे बड़े मासूम होते हैं किसी गुनाह में कोई फंसा दे तो फंसा दे बुरे दोस्तों की सोबत मिल जाए तो किसी गुनाह में चले जाएं बुनियादी तौर पर बड़े मासूम होते हैं धोखा दे देते हैं लोग बेचारा फंस जाता है
बार-बार अपने मरीजों के दिल पर उनका काम उनको सोचना उठते बैठते उनकी कुड़न इंसानों की अल्लाह की बात बड़ी पसंद आती है गुनाह कभी किसी वजह से खारिजी असरात की वजह से गुनाह आ जाए वाले बुनियादी तौर पर गुनाहगार है जलिया ये कहता है कि लोग समझते हैं हमारी जैसे आदमी में क्या है मौत फैसला करती है कि आदमी कौन था जब मरता है तो मरने से पहले अल्लाह के रिश्ते इसी तरह कुछ लोगों पे जिहाद का मसला है बड़े-बड़े अच्छे मुजाहिद अल्लाह की राह में लड़ने वाले खुदा की राह में खून देने वाले अपनी जान फिदा देने वाले उन्हें बस एक ही दुख होती है कि किसी तरह अल्लाह का नाम लिया तो जब पुलिस होते हैं ना तो नतीजा ये निकलता है कि मौत से पहले कुछ खुशखबरियां भी मिलने लगती हैं मौत से पहले खुशबुएं सूंघने लगती हैं मौत से पहले जन्नत के फल में नजर आने लगते हैं हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया आपने एक दिन कहा आप नमाज पढ़ा रहे थे और बगैर किसी माहौल के एक ही वक्त बगा रहे थे आपने बैसाखी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज आगे पढ़े बड़ी तेज फिर पीछे सावर जेलान का कहने का अल्लाह के सुन क्या हुआ आपने फरमाया और इधर से लड़िए जन्नत जन्नत गुजारे मुझ पर पेश की कि देखिए यह जन्नत और ये जो तुम्हारी सामने वाली दीवार है ना इसमें मैंने जन्नत देखी बड़ी गैर की है इसमें फलासफा ने बाद ने इंकार कर दिया है कि इतनी बड़ी जन्नत एक दीवार में कैसे नजर आ गई काश वो फलासफा हमारे जमाने की साइंस और टेक्नोलॉजी को देखते कि किस तरह 6 फुट का 5 फुट का आदमी टीवी की स्क्रीन पर कैसे आ जाता है हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से आगे बढ़ा ताकि खजूरों का गुच्छा तोड़ और मैं तुम्हें दिखाऊं कि देखो जन्नत के अंगूरों का जन्नत के अंगूर कैसे होते हैं और अगर मैं जूनी आगे बढ़ा तो कैसा किया है और फिर जन्नत मैंने और उसकी तपिश की वजह से मैं पीछे हुआ हत्ता के फरमाया राय तो दिल्ली व दिल्ला को मैंने अपना और तुम्हारा साया जन्नत की रोशनी से देखा उस आग की रोशनी में मुझे तुम्हारा अपना साया नजर आया और अपने मैं पीछे हट गया जन्नत से तो दिल्ला के साथ में चीजें दिखाएंगे इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं इतने बाप नेक होते हैं अल्लाह के बच्चे उन्हें समझ भी नहीं आती जिंदगी गुजर जाती और अल्लाह खुद उन्हें गुनाह से माफ इस दर्जे में पहुंच जाते हैं कि वो कभी कभी गुनाह का इरादा कर लेते हैं और ऐन मौके पे गुनाह करना था मेहमान जब सारा प्रोग्राम इंसान हो गया बड़ी बड़ा गुस्सा है और उसे नहीं पता कि सवाल अल्लाह ने कहा वाला तू मन अल्लाह में भूल गए अल्लाह की मफर के लोगों याद रखो अल्लाह कभी कभी आदमी और उसके दिल के इरादे के दरमियान आके बैठ जाता है आए हो जाता है नहीं करने देता आदमी सोचे कि लताफत की दुनिया इरादा नाम क्या चीज है अल्लाह ने कहा मैं इंसान उसके इरादे के दरमियान आ जाता हूँ पूरा गुनाह का इरादा था और ट्रैफिक जाम होगी कौन सी चीज अब वो बड़ा परेशान होता है उसे नहीं पता कि अल्लाह ने इसे माफ करने का इरादा है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया थे और आपने फरमाया मैं नाराज हूँ लोगों को मैंने जहन्नम के करीब देखा जिनमें मुझे गलती आ गई कि वो चाहते थे कि जहन्नम में जाए सलाम लगाए और अल्लाह के फरिश्तों ने जंजीरें उनकी कमर में डाल के पीछे खींच रखा था रहमत पर ये जो लोग हैं ना इनके बचने के बाद इनकी मुहें फरिश्तों के साथ चली जाए नतीजा उसका यह निकलता है कि जिस चीज का दुनिया में बनवा था वहां जाकर ही यही काम करता है डॉक्टर था ना वहां जाकर भी इसकी रूह इस काम में लग जाती है कि अल्लाह की दुआ मांगते रहे तो खुदाया अपना मरीज हो गया है शिफा दे अल्लाह ये अस्पताल है इसको चला दे मुजाहिद था ना तो वहां जाकर ये दुआ मांगती रहती है उसकी रूह के अल्लाह ये हिंदुस्तान में अंग्रेज आ गए इन्हें निकाल दे खुदाया दुनिया में सरनादारों का बलवा हो गया है इनको हटा दे ये कर जो दुनिया में काम करता था खुदा उधर भी लगा देता उसके लिए ही कर दिया आज का इल्म वाला था खुदा से मांग दुआ मांगते थे कि अल्लाह इल्म मैं छोड़ाया हूं प्लान निकाल सके करके इसको प्लान निकाल दे इसको प्लान निकाल दे जाए ये रूह वहां फरिश्तों के साथ मुंतरिक हो जाती है शाता बनतला तीनों बातों के बाद कहते हैं वालम अल मदाद फक्का और याद रखो ये तीनों किस्म के जो फरिश्ते हैं और भी जो रूहें उसमें शामिल हो जाती हैं ये मलाइका आलम में पहुंच के अन्नाहा तवज्जो इला वाहीहा तवज्जो हम मुमकिन ये रूहें और ये फरिश्ते जो होते हैं जब आदमी अरबाब में होते हैं तो अल्लाह की तरफ पूरी तवज्जो की लगी हुई होती है और कोई चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह की तरफ उनकी तवज्जो को हटा दे और यही माना है अल्लाह के तौर के कुरान में काफी सबसे बड़ा के अंदर के लोग ये सुना नहीं कि हमारे फरिश्ते और रूहें हमारी तस्बीह और हम ध्यान करती हैं और हम पर ईमान लाती हैं और दूसरा काम मलाइका आलम ने क्या होता है पता चला कौन के इंतजाम निजाम सारे ये हमारे फरिश्ते और रूहें हमसे दुआ मांगती रहती हैं कि अल्लाह दुनिया में मुल्कों में निजाम अच्छे कर दे फाइल का जाना कहलाता हूँ और ये अपनी दुआ मांगते रहते हैं कि अल्लाह काम 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 इलाके के निजाम को दबा कर इसलिए जिन मजहबी लोगों में सियासी शऊर होता है ये कहीं ज्यादा अफसर होते हैं उनसे जिन्हें ज्यादा शऊर है एक आदमी ईमान सकता है तकवा सकती है उसके साथ साथ उसके आदमी शऊर पे व्यवहार करता है ये कौम की दर्जा है मुल्क की दर्जा है ये नस्ल की दर्जा है मैं अपने बच्चों को किस माहौल से पढ़ाऊंगा ये जो फिक्र है उसकी सियासी ये सियासी फिक्र जिसकी होती है चाहे वो आलिम दीन है चाहे वो डॉक्टर इंजीनियर चाहे वो होती है वो अफजल होता है नस्बत उसके जो आया करके नमाज पढ़ी है साफ याद किया इशराक कर बैठ के जिक्र किया नफल पढ़े चार्ज भी पढ़ लिए वाबीन भी पढ़ लिए और कर चला गया उसकी नस्बत के जो अफजल इसीलिए बता करके फिर आइंदा बात हम शुरू करेंगे ये शादी तारा इतना किताब है सबकी माँ से किताब किया शाता है सारे ने इस फलसफे को यहाँ जरा तक बोला वो फरमाते हैं कि देखो बाएं तरफ के खुदाई का आना पैसे खास चूम बामा बामा हजरे खास फरूद आवर दर पर दुनिया इतना लाभ ये हमेशा जानना चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ से दूर और बरकतें जो नाजिल होती हैं उसके लिए कुछ वर्तन होते हैं कुछ दिल होते हैं खुदा जिनके लिए आप ये कर कहते हैं कि पर वक्ते के खुदा का आला कैसे जरूरत कराम सल्लल्लाहु अलैहि नाजिल था सुपोर्ट करो जब अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत इनायत फरमाई की ताकि तक अल्लाह जानते थे कि बदन मुबारक है आदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितने मुबारक मुस्तआन पैर हाथ दिया कि अल्लाह ने पहले से जिसमें बाप को तैयार ही ऐसे किया था कि खुदा बाप ने नबूवत का नूर ही चला और गाड़ी पर किया और इसी तरह बता कि इस कायनात में जो सितारों का निजाम पतार जरी जोरा चांद सूरज ये जो इंजन है क्या सब अल्लाह फरमाते हैं कि दर वक्त तवज्जो आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है फिर अल्लाह ने ये किया कि इन सारे बारह सात सितारों के निजाम को जो बारह रूज हैं इस निजाम को भी अल्लाह ने तरतीब से चलाया कि ऐन उस लम्हे और घड़ी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो जिस लम्हे में ये सारे सितारे उस पैदा होने वाले पर अपनी नूर को शाइन डाल रहे थे वो कहते हैं कायनात का निजाम की बदला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक को भी ऐसे कर रहे हैं वहां से आगे करके कहते हैं वहां से भी अगर इसके हटा दे पदकी दरबार के आपका शरफ इसी तरह ये समझना चाहिए कि अगर सितारों का निजाम किसी बच्चे की पैदाइश के वक्त ऐसा हो जाए लामोहाला शिरकत दरवाजे फिजूल जाहिरा और जहाँ के मान शिरकत आपने शबर तो इस बच्चे को वो बरकतें खुदा की तरफ से मिलेगी जो उस सितारों के असरात में पैदा होने वाले पहले जमाने के बच्चों को भी ये बात आगे बन जाती है चुनाचे दरबुद के तारीख भी शबर चुनाचे तारीख की किताबें अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा
کہ ذائچہِ اعلیٰ تمام محمود النبی بل ذائچہِ اعلیٰ عام رسول اللہ سب مشابہ تمام فراش کہ ستاروں کی جو چال کئی صدیوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کی جب سلطان محمود النبی پیدا ہوئے تھے تو اس وقت بھی ستاروں کے سارے چال اور سارے خانے ویسے ہی بیٹھ گئے تھے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت اسی سلطان محمود النبی جب پیدا ہوئے یہ رسول صاحب کی بات کو آگے ہوتی ہے اس وقت ان کے والد سے مبتلی تو علم نجوم کے نمائندے سے انہوں نے مبتلین کے ساتھ اوکے اور ان کا یہ تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے نا یہ بچہ ایسا ہے کہ دنیا میں کو پرورشت کو مٹا کے رکھے گا اور ٹھیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کتابوں کی سپرد میں اس طرح پیدا ہوئے تھے تمہارا بچہ بھی ویسے ہی پیدا ہوا ہے اور اس کو کون جانتا تھا کہ جو مبتلی ہے سپاہی اس کا بیٹا اتنا عزوج پکڑے گا پھر سلطان محمود النبی جیسے آج ہندوستان میں پورا ایک نام نظر آتا ہے اسی آدمی کی بات ہے نا سلطان محمود النبی نے یہ بات کی اسی لیے میں ان کی آپ کتاب پڑھیں ہمارے بچے سیاسی اتنے پڑھتے نہیں نا کچھ بھی نہیں پڑھتے کیا کہیں نہرو نے لکھا ہے اس نے کہا شکر ہے کہ سلطان محمود النبی درمیان میں آ گیا نہرو تو اپنے پوائنٹ آف ویو سے تو لکھا ہے نا پنڈت جواہر لال کہتا ہے شکر ہے سلطان محمود النبی درمیان میں آ گیا اور اس کے حملے ہوئے تو ہندو اٹھے اور انہوں نے لڑائیاں شروع کی اور ساری ہندو قوم مسلمانی ہو گئی اگر یہ شخص درمیان میں نہ آتا تو جس طرح خفیہ محنت کر رہے تھے ان کی محنت کے بعد ہندوستان میں ہندو ویسے ہی ہوئی اس نے کہا یہ جو ہے نا درمیان میں تو میں کہنے کا موقع ملا کہ اٹھو اب تو حملے ہو گئے اب تو لڑو اگر یہ لڑائیاں نہ ہوتی تو جس طرح باقی آئے تھے وہ تو پورے ہندوستان کو لے جاتے حضرت صاحب اشارہ فرماتے ہیں کہ دیکھو سلطان محمود غزنوی نے فتح کی یہی چیز کہ رانی الوالدین و مسعودیہ تخت مالی مان دیوان کہ رانی الوالدین دو بڑے ستاروں کا کرام ہو گئے کرام دو ستاروں کا ہے دو ستارے قوم سے مشتری اور دورہ یہ جس بچے کی پیدائش دونوں مل جائے نا بڑا روز کا حصہ ہے یہ شاہجہاں بادشاہ کی ہے شاہجہاں جب پیدا ہوا تو یہ کرام ستارہ ہے لیکن یہ ساری باتیں ہیں علم نجوم کی اس وقت پڑھاتے تھے علم نجوم باقاعدہ مفتی جو ہوا کرتے تھے وہ بھی چھوٹا سا آدمی نہیں ہوتا تھا بڑا علم پڑھنا پڑتا تھا پھر جا کر کے لوگ بنتے سب پر اٹھاتے مجاہد آتے عظیمہ ہر سلطان محمود حضرت عظیم تو دیکھو اسی لیے سلطان محمود کی فتوحات نے اتنا کچھ کیا کہ ہندوستان میں یہ سارا اسلام پھیلا یہ سیاسی سہارپور آنے کا کیا ہے سہارپور رسول اللہ علیہ وسلم سوال روحانی اب اپنا کیا سوال کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں میں نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے سوال پوچھا یہ شخص اللہ کے یہاں بہت جگہ ملے گا کہ حضور صلی اللہ کی روح سے میں نے یہ بات کی ان کی روح مبارکہ تھا پھر ان کی روح اس پہ چھا گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی یہاں ایک بات کرتے ہیں کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حل کیا ان سے تبدیل آئے تبدیل کے نئے حرارت کی اندر کہتا ہوں اللہ کے شکر یہ فرمائیں کہ وہ بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو کیوں ترجیح حاصل ہے نہیں کہتا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حقیقت سے جو مناقب آئے ہیں نا حقیقت میں جتنی احادیث سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ذریعت سے آئے ہیں اتنی اب بکر عمر رضی اللہ عنہ کی ذریعت سے نہیں کہیں یہ آپ پڑھیں کتاب یہ تاثر کی بات نہیں اسی کی دیکھی کیا کہتے ہیں نا کہ سیدنا علی کے اسلام سب سے افضل ہیں جب یہ سیدنا علی کے اسلام کی تنظیم سے بے شمار آدمی ہے کبھی میں تم سے یاد ملائی گا اس کی بہت نظر یاد کریں گے اگر یاد آدمی تو آپ یاد ملائیے گا شاہ ولی اللہ کو رحمۃ اللہ خود اس بات کے قائل رہے گا کہ سیدنا علی کے اسلام کو مقدس کے اسلام کی اچھے ہیں لیکن یہ جو سوال جو آپ اس کے ساتھ ٹھیک آپ نے سنت میں جماعت کی اس بات کیا کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا میں نے کہا کہ رسول علی چوتھے نمبر کے بکر بکر کے اسلام ماں آگے ماں اللہ ہوں ہر شرح کو ہوں نہ سر رہا یہ شاہ صاحب ہے مجھے لاز کی بات کرنا ہی نہ ہو کوئی اور کہتے ہیں باوجود اس کے میں نے کہا اللہ کے رسول علی رضی اللہ عنہ اپنے نسب کے اعتبار سے ابو بکر عمر دونوں سے اچھے نسب اس لیے کہ عبد المطلب پہ جا کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور یہ ایک ہی ہو گیا دادا پہ پہنچ اور سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نسب دور جا کے رسول اللہ علیہ وسلم
تو وہ جو ہونا چاہیے کہ خلافت عظیم شان
وہ بیچارے کی مشکلات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر امت کو دیکھو انہوں نے اپنے معاشروں میں انصاف قائم کیا اور علم کو اللہ نے ان کو اپنے جوارے کے طور پر جوارے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان اپنے ہاتھوں سے کام لیتا ہے پاؤں سے کام لیتا ہے تو گویا کہ ایک طرح کی ہلکے درجے میں مثال دی کہ اللہ نے جس نظام کو نافذ کرنا تھا وہ اگر اوپر کے نام آنے ادر معاشرے میں کام کیا علم کی نشر و اشاعت کی میرے علم کی اس لیے ان دونوں کو ترجیح دی تھی جناب رضی اللہ عنہ سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ اسمرہ اعلیٰ میں تین کام ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ جو فرشتے اور روحیں اوپر چلی جاتی ہیں نا وہ وہاں اللہ سے دعا مانگتی ہیں کہ اللہ سارے نظام کو معاشرے میں قائم کر دے اور اے خدا وہ نظام جو سارے نیم سے برباد کر دے تو گویا روحانی طور پر روحیں اور فرشتے وہاں جا کر بھی اس نظام کے لیے شرکت کی سطح ہوتی ہے کہ اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں اس لیے جو لوگ سیاسی شعور ہوتا ہے مطلب کے ساتھ وہ زیادہ اثر ہوتے ہیں